بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کس عمل کی بنا پر؟ فی شجرۃ قطعہا، ایک درخت جو اس نے عام راستے سے کاٹ کر ہٹا دیا تھا اس کی بنا پر، ایک ایسا درخت جو راستے میں تھا اور گزرنے والوں کو، مسلمانوں کو جس سے ایذا پہنچتی تھی، اس درخت کو کاٹ کر اس نے ہٹا دیا، اس عمل کی بنا پر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. یہی پیچھے بھی روایتوں میں ذکر آیا تھا کہ کسی عمل کو انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا، اس عمل کا کیا درجہ ہو، اور آگے جا کر اس عمل سے کتنے لوگوں کو کتنا نفع پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کوئی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. درخت کاٹا، بعض بیچارے جو بہت زیادہ ظاہری اعتبار سے عبادت گزار نہیں معلوم ہوتے، کوئی عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام نوافل وغیرہ کا نہیں ہوتا، لیکن یہ خیال ہوتا ہے کسی کو تکلیف سے ہم بچا لیں. اب درخت کاٹنے والا شخص ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت گزارو، ہو سکتا ہے کوئی مزدور قسم کا آدمی ہو، بس ٹھیک ہے، اس نے سوچا اچھا یہ درخت ہے، چلو اس کو کاٹ دیتے ہیں، راستے سے ہٹا لیتے ہیں. عام طور پہ یہ کام ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا عموماً، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کس کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جس جذبے کے ساتھ یہ عمل کیا ہے جنت میں داخل کر دیا گیا. وفی روایت مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک روایت میں درخت کا بھی نہیں بلکہ ایک شاخ کا، ٹہنی کا ذکر ہے. درخت کاٹ کر ہٹانا تو پھر بھی بڑا کام ہے. مر رجل بغصن شجرۃ، درخت کی ایک ٹہنی تھی جو راستے پہ آ رہی تھی، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے کبھی کسی درخت کی شاخ ہے، ٹہنی ہے جو نیچے کی طرف آ رہی ہے، چلنے والوں کو ذرا جھک کے چلنا پڑتا ہے، اور اس زمانے میں اونٹوں وغیرہ پر گزرنے والوں کو تو جھکنا اور مشکل ہوتا ہوگا. بہرحال گزرنے والوں کو جس سے تکلیف ہوتی تھی، اس نے اس ٹہنی کو کاٹ کر ہٹا دیا، یا راستے میں پڑی ہوئی تھی اس کو وہاں سے ہٹا دیا. فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، اس نے دل میں یہ خیال کیا، نیت کی کہ اللہ کی قسم ضرور میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. وہ جو جذبہ تھا، اس جذبے کی بنا پر اس کے عمل کو اتنی قبولیت ہوئی، فادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یا اس کے معنی ہے جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا گیا. سوال بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا معاملہ تو انسان کے مرنے کے بعد ہے، اور مرنے کے بعد بھی فوراً نہیں بلکہ قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا اس کے بعد ہے. تو کسی کے ابھی سے مرنے کے بعد جنت میں کیسے پہنچ گیا وہ؟ اصل میں مؤمنین جب انتقال ہوتا ہے تو ان کی ارواح کے ان کے درجات کے لحاظ سے ان کی روح کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں، الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں. بہت سی مرتبہ تو ہم یہ معنی لے سکتے ہیں، احتمال ہوتا ہے کہ جنت میں داخل کیا گیا، یعنی جنت میں داخلے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعض ارواح وہ ہوتی ہیں جن کو جنت میں ہی جگہ دی جاتی ہے رہنے کی. ہاں، حساب کتاب کے لیے ان کو قیامت کے روز پھر آنا ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی گناہ ان کے ذمے ہوئے تو سزا وغیرہ سے بھی گزرنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہے جہاں پر ان کو ان کی روح کو ٹھہرایا گیا. تو جنت میں بعضوں کی ارواح کو جنت ہی میں پہنچا دیا جاتا ہے, بعضوں کی ارواح کو کسی اور جگہ رکھا جاتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ. ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وفی روایت لہما بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. بخاری مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص اس دوران کے ایک شخص چل رہا تھا کسی راستے میں, اسے ایک ٹہنی نظر آئی کانٹے دار, غصن شوقن کانٹے دار ٹہنی نظر آئی جو راستے پہ آ رہی تھی, گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی ہو سکتی تھی. فاخرہ اس کانٹے دار ٹہنی کو اس نے ہٹا دیا, اس کو راستے سے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی, فغفر لہ اس کی مغفرت فرما دی. روایتیں واضح ہیں, ہمیں اس سے جو سبق حاصل کرنا ہے سبق حاصل کرتے رہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں الفاظ و ترجمے کے ساتھ. اور یہ روایات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً تمام بخاری مسلم کی روایات ہیں. بہت سو نے یہ سنا ہوگا کہ بخاری شریف بہت اونچی کتاب ہے, مسلم شریف بہت اونچی کتاب ہے, اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کتابیں ہم پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. یہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم ہی کی روایتیں پڑھ رہے ہیں, اور وہ اصل حدیثیں جو وہاں لکھی ہوئی ہیں وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ ہوتا ہے کہ ہم بخاری پڑھ نہیں پڑھ سکتے وہ بھی صحیح نہیں, اور اگر اتنا بڑا مقام ہم سمجھتے ہیں تو پھر اس کی بھی قدر ہو کہ ہم واقعتاً یہ بخاری مسلم ہی کی روایتیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے, اور یہ احساس کہ ہم نہیں پڑھ سکتے یہ بھی یہ احساس بھی ختم ہونا چاہیے. پڑھ سکتے ہیں, ہاں اتنا ہے کہ جن کو عربی نہیں آتی وہ اصل عربی میں نہیں تو چٹی کے ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کر دیا کہ اس کو کوئی بہت سے اکثر حصہ بہت سا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ اس میں نصیحتیں ہیں, انسان پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے, وہ ہر مسلمان کے لیے, بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے انسان کوئی قابل ہوگا تب قرآن پڑھے گا, نہیں, قرآن کریم تو ہر مسلمان کے لیے ہے. اسی طرح بخاری مسلم ہر مسلمان کے لیے ہے, اور الحمدللہ ہم اس کتاب میں جو روایتیں پڑھ رہے ہیں حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم ہی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کبھی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی آ جاتی ہیں. الثانی عشر, بارہویں حدیث اس باب کی, باب چل رہا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بہت سے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال مختلف ہیں, انسان مختلف اعمال مختلف اوقات میں مختلف قسم کے اعمال کرتا رہے, کسی عمل کو ناقدری کی نظر سے چھوٹا سمجھ کر نہ دیکھے, اس کو چھوڑ نہ دے. اللہ کے یہاں کبھی چھوٹا عمل بہت قیمتی بن جاتا ہے, اور کبھی بہت بڑا عمل انسان کے عجب یا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بے قیمت ہو جاتا ہے. بارہویں حدیث, عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى, رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص وضو کرے اچھی طرح وضو کرے, تاکید ہے وضو تو انسان کرتا ہے نماز سے پہلے, وضو کرے لیکن وضو کو وضو سمجھ کر, وضو کو عبادت سمجھ کر کرے. احسن الوضوء, وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے, اور وضو کو دھیان سے عبادت سمجھ کر کرے, یہ سوچ کر کرے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس وضو سے میرے گناہ دھل رہے ہیں, میرے گناہ صاف ہو رہے ہیں, میرے درجات بلند ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو رہی ہے, اس کو عبادت سمجھ کر کرے. وضو کے دوران اللہ کی طرف دھیان رکھے, وضو کے دوران جو دعا ہے وہ پڑھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو ختم ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعائیں پڑھیں. یہ سوچ کر کہ یہ عبادت میں نے ادا کی ہے, یعنی کہ اچھا بس میرے پہ ضروری تھا اس لیے ہاتھ منہ دھو لیے, جو وضو کرے فاحسن الوضوء اچھی طرح وضو کرے، ایک عمل ہو گیا. ثم اتى الجمعہ، غسل کر لیتا تو اور اچھا تھا، لیکن اتنا بھی کر لے تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. ثم اتى الجمعہ تھا، پھر جمعہ کے لیے آئے، اور یہی بات غسل میں بھی ہوگی. غسل بھی انسان کرے، اچھی طرح غسل کرے، وضو کرے تو اچھی طرح کرے، ثواب کی نیت کے ساتھ کرے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آئے. فاستمع، غور سے سنے، جو خطبہ ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، غور سے سنے، چاہے سمجھ میں نہیں آ رہا عربی میں، لیکن غور سے سنے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نماز میں، اچھی طرح غور سے سنے. وانصت، اور بالکل خاموش رہے، کسی قسم کی بات نہ کرے، کسی کو کچھ نہ کرے، ادھر ادھر نظر نہ کرے، کوئی ایسا کام جس سے خطبہ اور باتوں سے توجہ کسی اور طرف جاتی ہو، اس طرف توجہ ہی نہ کرے. غفر له ما بینه وبین الجمعہ، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس روایت میں اتنا بیان کیا، دوسری روایتوں میں اور بھی فضیلت ہے. تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر مقصد جمعہ کی فضیلت بیان کرنا نہیں تھا، تو جمعہ کے بیان میں وہ فضیلت مستقل آتی ہے. تو یہاں پر تو بس یہ ہے کہ اچھا، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ما بینہ وبین الجمعہ، اس جمعہ اور آئندہ جمعہ، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ، بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس جمعہ سے لے کر دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور دونوں جمعوں کے درمیان یعنی کل 7 دن ہو گئے، تو اس کے علاوہ مزید 3 دن، 10 دن، کل 10 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جہاں گناہوں کی معافی، کسی عمل کے ذریعے سے گناہ کی معافی کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ. سوال یہ ہے کہ کیوں کبیرہ گناہ، اگر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے؟ بعض روایتوں میں آگے جیسے ہم پڑھیں گے وہاں اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل بھی پڑھ لیں گے، آگے 2 روایتوں کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو بہرحال اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ. ومن مس الحصى فقد لغا، ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چونکہ اس زمانے میں مسجد میں زمین پر نیچے کنکر ہوا کرتے تھے، مٹی ہوتی تھی، کنکر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خطبہ کے دوران، نماز کے دوران، اگر کوئی شخص، عام طور پہ خطبے میں ہوتا تھا، نماز میں تو نہیں ہوتا تھا، لیکن خطبے کے دوران ہو سکتا تھا، اس سے اس کی اور تاکید فرما دی، تو جو شخص اس وقت میں کنکر کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، تو اس نے بھی لغو کام کیا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خطبے کے دوران بھی کنکر درست کرتا ہے، ادھر سے ادھر ٹھیک کرتا ہے، تو یہ لغو کام کر رہا ہے، اور لغو کام کرنے کی وجہ سے اس کی جمعہ کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے، جمعہ کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے. تو بالکل لغو کام نہ کرے، بیکار حرکت نہ کرے، بس جس کام کے لیے ہے اسی کام کی طرف دھیان رکھے. اب ہمارے یہاں کنکر اور پتھر تو نہیں ہوتے، قالین ہوتا ہے، کبھی لوگ قالین پہ ادھر ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، نشان، کبھی کوئی، بس اوقات بچے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں. بچوں کا تو خیر معاملہ الگ ہے، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، ذرا بڑے ہیں، تو ان کے لیے پھر حکم آ جائے گا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا، وہ کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اچھا قالین کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں، ادھر سے نشان لگا رہے ہیں، نشان لگا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، یہ سب چیزیں لغویات میں داخل ہیں. خطبہ کے دوران کسی اور طرف دھیان نہ کرے. ایک شخص اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے، اس نے تو لغو کام کیا، دیکھنے والا بھی بیچارہ اس طرح متوجہ ہوگا، اس کا بھی لغو کام ہو جائے گا، تو دیکھنے والوں کا بھی جمعہ ضائع ہوا، فضیلت ضائع ہوئی، اور اس عمل کرنے والوں کا بھی جمعہ ضائع ہو گیا، یعنی فضیلت ضائع ہو گئی. یہی حکم ہے، یہ تو مثال ہے. مس الحصى، کنکروں سے کوئی کھیل رہا ہے، نیچے قالین پہ کوئی نشان لگا رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ تو مثال ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہو، انسان کے پاس کپڑا ہے، اس کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، کوئی چیز ہے، اس میں متوجہ ہے، حرکت کر رہا ہے، کوئی ایسی حرکت، زائد حرکت، لوگ دیکھتے رہیں گے، لوگ متوجہ ہوں گے، ان کا بھی دھیان ہٹے گا، اس کا بھی دھیان ہٹ رہا ہے. اور بڑا فتنہ، اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ، فون کا فتنہ ہے. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دوران یہ چیز استعمال نہیں کرنی، لیکن بیچارے بعض لوگ پھر بھی اس دوران فون دیکھ رہے ہیں، فون بجا اچھا دیکھ لیتے ہیں کس کا آیا. یہ ہے لغو، جمعہ کی فضیلت ضائع ہو گئی ان کی. بیچاروں نے محنت کی، آئے، جمعہ کی فضیلت ضائع ہو گئی۔ الثالث عشر، تیرہویں روایت، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او ابی المؤمن او قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بندہ، یا فرمایا جب کوئی مؤمن بندہ وضو کرتا ہے، مسلم یا مؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، جب کوئی مؤمن بندہ یا مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جسے اس نے آنکھ سے دیکھا تھا، وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ کل خطیئت نظر الیہا بعینہ، آنکھوں سے جو گناہ کیے تھے وہ آنکھ سے، ہر آنکھ سے وہ گناہ نکلتے ہیں اور دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ، یہ پانی کے آخری قطرے سے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب انسان اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے بھی ہر گناہ، جہاں جو اس کے ہاتھ آگے بڑھے تھے جس کام کے لیے، جس گناہ کے کام کے لیے، یا اس کے ہاتھوں نے جو حرکت کی تھی، جو عمل کیا تھا، بطشت چھونے کے معنی میں، آگے بڑھنے کے معنی میں، تو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ عمل کیا تھا گناہ کرنے کے لیے، تو ان ہاتھوں سے جو گناہ متعلق ہوئے، ہاتھوں سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں پانی کے ساتھ، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب انسان اپنے دونوں پیر دھوتا ہے، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ، تو تمام گناہ جس تک اس کے پیر چل کر گئے تھے وہ دھل جاتے ہیں پانی کے ساتھ، او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب انسان وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے بالکل نکل جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ وضو کو کوئی چھوٹا عمل سمجھ کر، معمولی نہ سمجھے، وضو ہونے کے باوجود بھی کبھی وضو کر لے۔ انسان سوچتا ہے نہیں بس وضو ہے تو چلو جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت سو کی ایسی سوچ ہوتی ہے، ابھی وضو ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کون سا بڑا مشکل کام ہے، ایک منٹ دو منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن عمل کتنا بڑا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو وضو کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، وضو کو یہ نہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے وہ تو نماز پڑھنی ہوتی ہے اس لیے وضو کر لیتے ہیں، ورنہ وضو کوئی چیز نہیں۔ وضو بہت بڑی چیز ہے، وضو تو بہت بڑی، ہمارے لیے بہت بڑی تہجد، ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض صحابہ کا عمل تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی عمل تھا، وضو ہو یا نہ ہو ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ اور عام طور پر ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ وضو ہے تو بس ٹھیک ہے، جتنا چلتا ہے چلانے دو، اور اگر تھوڑا سا استنجا کا تقاضا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر استنجا کریں گے۔ شاید ہم نے بوڑھوں سے یہ بات سیکھی ہوگی، لیکن بوڑھوں کو تو عذر ہوتا ہے کہ اچھا ان کے لیے وضو کرنا مشقت کا کام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب صحت دی ہے، پانی دیا ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، سردیوں میں ہر طرح کی سہولت ہے، تو وضو تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان میں تازگی بھی آ جاتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ مستقل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وضو ہونے کے باوجود بھی انسان وضو کرنے کی اگر عادت رکھے اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت رکھے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ شیطانی اثرات سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر ہم دیکھیں تو جن دنوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غسل کا تقاضا ہوتا تھا، یہ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے سکھایا، کہ امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عمل فرمایا کہ جب آپ کو غسل کا تقاضا ہے، اس وقت فوری طور پر آپ غسل کرنا نہیں چاہتے، کسی وجہ سے آرام کرنا ہے، تو اس وقت بھی آپ وضو فرماتے تھے پھر سوتے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ویسے بھی وضو کرنے سے ابھی نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ غسل کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو ایام حیض میں نہ تلاوت کی اجازت ہے، نہ نماز کی اجازت ہے، نہ روزے کی اجازت ہے، لیکن کیا وضو کا فائدہ ہے؟ ہاں، اگر وضو کا فائدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غسل کا تقاضا ہے تو وضو نہ فرماتے۔ وضو اپنا فائدہ رکھتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے تلاوت کی اجازت نہ ہوتی ہو، نماز کی اجازت نہ ہوتی ہو، تب بھی وضو کا اپنا فائدہ ہے۔ تو جن ایام میں نماز نہ پڑھی ہو ان دنوں میں بھی وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد پھر کسی چیز سے، لیکن بہرحال وضو اپنا فائدہ رکھتا ہے، گناہوں کی معافی اپنی جگہ، اور اس سے جو انسان جو رحمت کے فرشتوں کا قرب حاصل کرتا ہے باوضو ہونے کی وجہ سے، شیاطین سے دوری ہوتی ہے، وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ الرابع عشر، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، یہ سب اعمال مکفرات ذنوب ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، درمیان میں ہونے والے گناہ، تو یہ سب اعمال ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، معافی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ شرط ہے اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ مثلا فجر کی نماز انسان نے پڑھی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، تو فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو گئے، وہ گناہ اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے معاف ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر انسان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو اس پورے ہفتے میں اگر کچھ نقصان رہ گیا تھا، کچھ گناہ رہ گئے تھے، تو وہ اس سے مزید اور قوی ہے جمعہ کی نماز، تو اور قوت کے ساتھ پورے ہفتے میں اگر کوئی طرح نقصان رہ گیا تھا تو معافی ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو رمضان میں انسان روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کر کے اس طرح رمضان کا مہینہ گزارتا ہے کہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک جتنے گناہ باقی رہ گئے تھے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ کبیرہ گناہ سے انسان بچے۔ کبیرہ گناہ اگر ہیں تو وہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ عام طور پر اذا اجتنبت الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی جو شرط ہے، یہ جو شرط ہے یہ عام طور پر حدیثوں میں نہیں آتی۔ پیچھے ہم نے روایتیں پڑھی تھیں، ہم نے دو روایتیں ابھی اخیر میں آج جو پڑھی، کہ مغفرت یعنی گناہوں سے انسان نکل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو عام طور پر روایات میں گناہوں کے ساتھ کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں آتا، لیکن بعض جگہ آ بھی جاتا ہے، جیسے اس روایت میں، تو جہاں آ جاتا ہے وہ تو صحیح ہے، آنا بھی چاہیے۔ جہاں نہیں آتا تو سوال یہ ہے کہ پھر جب حدیث میں آیا کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے بالکل، ہم کہتے نہیں کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ مؤمن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب انسان کوئی کبیرہ گناہ کر لے، بڑا گناہ انسان سے ہو جائے، تو انسان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا، اس گناہ سے نکلے گا نہیں، اس کو چین نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے وہ تو توبہ سے انسان ویسے بھی معاف کرا کے ختم کر دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کبیرہ گناہ انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کر بھی لیا تو فوراً توبہ کرے، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو سکون ہی کیسے ملے گا۔ تو اس لیے عام طور پر حدیثوں میں کبیرہ گناہ نہ ہوں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کر لیو، اس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن و حدیث میں جو جن سے بات کی جاتی ہے وہ کامل مؤمنین سے بات کی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کے مؤمنین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہو مؤمنین، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ان کے لیے فضیلتیں۔ اور ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ ہماری عادت گناہوں کو دیکھ دیکھ کے ایسی ہو گئی کہ کبیرہ گناہ بھی ایک معمولی نظر آنے لگتا ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو ویسے بھی مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے، اگر بالفرض ہو چکا ہے تو فوراً توبہ کر کے اس کو صاف کرے، وہ صاف ہو گیا، اب اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اچھا وضو کرے گا، گناہ سے پاک صاف ہو کر نکل جائے گا۔ خامس عشر، پندرہویں روایت، عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں, ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, ویرفع بہ درجات اور درجات بلند فرماتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے, کوئی ایسا عمل ہو گناہ مٹ جائیں درجے بلند ہو. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے سوال فرماتے تھے تاکہ صحابہ اپنی طلب ظاہر کریں, ہاں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے. اب کیا ہوگا, ان کی طرف سے طلب آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جواب دیں گے بات زیادہ یاد رہے گی, اہتمام بڑھ جائے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ہیں, ان کو کر لو جن سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں. تین کام ہیں, کون سے تین کام؟ نمبر ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو کامل طریقے پر ادا کرنا ناپسندیدگی اور مشقت کے باوجود. اس کے کیا معنی؟ وضو کامل طریقے سے کرنا, ایک تو ہوتا ہے کامل طریقے سے کرنا کہ فرائض کو پوری طرح ادا کرنا, چہرہ پورا جتنا دھونا ہے کانوں سے لے کر کان تک, بہت سی مرتبہ انسان کان کے پاس والا حصہ انسان سے کبھی چھوٹ جاتا ہے غلطی سے, پورا کان سے کان تک اوپر پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک پورا دھو لیا, ایک مرتبہ دھو لیا فرض ادا ہو گیا, اور ہاتھ پورا کوہنیوں تک اچھی طرح دھو لیا کوئی ایک بال کی جگہ باقی نہیں رہی فرض ادا ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ کامل ادا کرنے کے معنی ہے فرض کو پوری طرح ادا کر دینا, اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ کامل یعنی سنتوں کے مطابق کامل ادا کرنا, پورے عضو کو جو تین مرتبہ دھونا ہے تین مرتبہ پورا کامل طریقے سے دھونا, سنتوں کے مطابق وضو کرنا, یہ ہے اسباغ الوضو. اور علی المکارہ, دل نہیں چاہ رہا ہے, سردی کا وقت ہے, چلو جلدی جلدی ایک ایک مرتبہ اعضا دھو لیتے ہیں, یا چلو آج وضو نہ کریں بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے, اور اگر یہ تو فرض نماز کے لیے نفل نماز ہے چلو چھوڑو آج تو بڑی سردی ہے اور وضو ہے نہیں تو چلو آج نفل چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں, یہی وقت ہے وضو کرنے کا, اسباغ الوضوء علی المکارہ. ایک معمول تھا ہمارا سونے سے پہلے وضو کرنے کا معمول ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے, سنت ہے, سنت ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ, دل نہیں چاہ رہا آج وضو کرنے کا, شیطان کہتا ہے وضو کریں گے نیند اڑ جائے گی, ہم کہتے ہیں نیند کیا اڑے گی, اس سے تو شیطانی اثرات دور ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہم سوئیں گے. ایک معمول ہے اسے کرنا ہے, اور یہ حدیث یاد رکھنی ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے باوجود انسان کے دل نہ چاہنے کے باوجود انسان کامل طور پر وضو ادا کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اب کیا آج مسواک کرنے, چلو چھوڑو مسواک کو رہنے دو. نہیں, مسواک ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سے کوئی نفع, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب, حدیث میں آتا ہے کہ مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ, ہم اس لیے کرتے ہیں. تو چاہے مشقت ہے, دل نہیں چاہ رہا, اب کیا ابھی مسواک کرنا, ابھی تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے وضو کیا تھا, نہیں پھر وضو کریں گے اور پھر مسواک کریں گے, کامل وضو کریں گے سنت کے مطابق مشقت کے باوجود. ایک عمل, اس سے کیا ہوتا ہے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر دو کثرت الخطا الی المساجد, کتنی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سمجھائی امت کو. فرمایا کثرت الخطا الی المساجد, اور مساجد کی جانب کثرت سے قدم اٹھانا, یہ عمل مردوں کے لیے. مردوں کے لیے مسجد جاتے ہیں تو مسجد ہر نماز کے لیے آنا جانا کرنا, یہ گویا کہ ہر نماز کے لیے جب آئے گا تو کثرت سے قدم اٹھیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہر نماز با اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے لیے جانا, یہ اس میں انسان کثرت سے قدم بھی اٹھائے گا. عورتیں بھی جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں اپنی نماز کی جگہ گھر میں متعین رکھیں, وہی جگہ ان کی نماز کی ہوتی ہے, وہی جگہ رمضان میں اعتکاف کی ہوتی ہے, اس جگہ کو متعین رکھے، جب وضو کر کے وہ اس جگہ جا رہی ہیں ایک ایک قدم پہ ان کو اجر مل رہا ہے، ہر نماز کے لیے اس جگہ جا رہی ہیں اور جانا نماز پڑھنا، یہ کثرت الخطا الی المساجد۔ یہ تو خیر یہاں اس حدیث کی تشریح کے طور پر ہے، ورنہ ہر نیک کام کے لیے جو انسان قدم اٹھاتا ہے وہ ہر قدم نیکی ہے۔ عورتیں جو مردوں کے لیے، تو چلو مسجد جانے کا جو ذکر آیا، عورتیں گھر ہی میں نماز پڑھیں گی تو اپنی گھر کی مسجد میں جائیں گی، جہاں بھی جائیں گی نماز پڑھنے، اس کے علاوہ یہ تو خیر نماز کی بات تھی، لیکن ویسے بھی انسان نیک کام کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے تو اس میں نیت کر لے، وہاں ثواب ہے۔ عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، کتنے قدم ادھر سے ادھر کریں گی، یہ ادھر سے مسالہ لیا، ادھر یہ چیز ڈالی، کتنی دیر تک وہ چولہے کے پاس کھڑی رہیں، برتن دھوئے، برتن صاف کیے اور چولہے کے پاس کھڑی رہیں، یہ سب ثواب کی نیت کریں، وہ پورا ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، پورا ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ پورا وقت ان کا جو کچن میں جا رہا ہے وہ عبادت میں جا رہا ہے، وہ ان کا یعنی کوئی تہجد سے کم عبادت نہیں ہے، یہ بس نیت حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا عمل وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز کا انتظار۔ اس کے کیا معنی؟ عام طور پر ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا تھا اسی جگہ عورت ہے تو اسی مصلے پر بیٹھی رہے، انتظار کرتی رہے، ظہر پڑھی اب عصر کا وقت آ جائے، عصر پڑھی مغرب کا وقت آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ مرد ہے مسجد گیا تو مسجد میں فجر سے لے کر اچھا ظہر کا انتظار کرتے کرنے کے لیے وہیں بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، یہ کامل درجہ ہے، یہ تو بہت بڑی فضیلت کا درجہ ہے، لیکن یہی مراد نہیں ہے حدیث میں، بلکہ حدیث میں ایک تو وہ کامل درجہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان نے جس مسجد میں نماز پڑھی وہیں انتظار کرتا رہے دوسری نماز کا، عورت نے جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ دوسری جگہ نماز کا انتظار کرتی رہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ایک انتظار انسان کا ذہنی طور پر انتظار ہوتا ہے، فجر پڑھ لی، اچھا مجھے آج فلانا کام ہے فلانا کام ہے، لیکن بس میری ظہر جو ہے وہ وقت پر ہونی چاہیے، تو فلاں کام سے میں اتنے بجے تک لوٹ جاؤں تاکہ مسجد میں مجھے ظہر مل جائے، یہ ذہنی انتظار ہے، ذہن میں خیال یہ ہے کہ نہیں نہیں مجھے ظہر پڑھنی ہے۔ عورت ہے کوئی کام کر رہی ہے، اچھا دیکھو ابھی یہ فلانا کا نہیں نہیں پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے وقت، یا اچھا نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی عصر کا وقت ہونے والا ہے، عصر پڑھ کے پھر کام کریں گے تاکہ عصر پڑھنے میں تاخیر نہ ہو جائے، ذہنی انتظار ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، کہیں میری وہ نماز کا وقت نہ نکل جائے، کوئی ایسا کام نہیں شروع کرنا کہ اس کی وجہ سے وہ نماز کے وقت میں خلل آ جائے۔ ایک بات بہت اہم ہے، مردوں کے لیے تو مسجد جانے کا حکم ہے، تو ان کے لیے انتظار زیادہ سخت ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت پر ہی پہنچنا ہے، انہیں پانچ منٹ کے اندر اندر پہنچنا ہے مسجد ورنہ نماز نکل جائے گی، وہ پانچ دس منٹ کے اندر ہی پہنچنا ہے ورنہ نماز نکل جائے گی، یہ انتظار اس صلاۃ ہے، شاپنگ میں جانا ہے، کوئی کام ہے، گروسری لینی ہے، لیکن نہیں نہیں پورا میری نماز نہ نکل جائے، یہ ذہنی انتظار ہے، انتظار اس صلاۃ بعد الصلاۃ، اس کو وہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کا ایک تو اہتمام اس لحاظ سے کہ اس کے اوقات اپنے لحاظ سے عورت متعین رکھے، یعنی کہ اچھا کبھی اچھا بالکل شروع وقت میں، کبھی بالکل اخیر وقت میں، کبھی بہت دیر سے پڑھ لی، نہیں، نماز کو مستحب وقت سے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مکمل فضیلت حاصل کرنی ہے تو جو مسجد میں جماعت کے اوقات ہوتے ہیں وہاں قریب میں، اس کے لحاظ سے عورت طے کر لے یہ شروع کے اوقات میں نماز پڑھ لے، یہ نہیں کہ اچھا وقت اخیر آئے گا اخیر آئے گا اخیر آئے گا بالکل اخیری وقت میں پانچ منٹ باقی چلو اب نماز پڑھ لیتے جلدی سے، یہ مناسب نہیں ہے، اس میں فضیلت نکل جاتی ہے۔ یہ تین عمل آپ نے فرمایا، کامل طور پر وضو کرنا، بار بار مسجد جانے کے لیے جو انسان قدم اٹھاتا ہے تو کثرت سے قدم نماز کے لیے اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ انتظار کے میں نے بتایا دو معنی، ایک تو اعلیٰ درجہ اور ایک بس ذہنی طور پر انتظار کہ اچھا اس وقت کے جو اصل وقت ہے اس سے وہ نکل نہ جائے۔ اور فرمایا تین اعمال ایسے ہیں، فذلکم الرباط، رباط کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں اور احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا، رباط، رباط کے معنی ہوتے ہیں اور بڑی فضیلت بیان کی گئی اس کی، اصل کے لحاظ سے رباط کے معنی ہیں سرحد، بارڈر، جہاں ہوتا ہے بارڈر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو جنگوں کا بڑا سلسلہ ہوتا تھا، ایک اسلامی ملک کے ایک غیر اسلامی ملک کے جنگ کا سلسلہ رہتا تھا، تو جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر سرحدوں کی حفاظت اور سرحدوں پر پہرا دینے کا کام جو فوج کرتی تھی، جو لوگ کرتے تھے، یہ رباط، یہ پہرا دینا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، جان کا خطرہ رہتا ہے، کبھی بھی سامنے سے حملہ ہو جائے گا، تو جو شخص سرحد کی اور بارڈر والے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ جس طرح اپنی جان کو پیش کر رہا ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور پوری قوم کی حفاظت کے لیے، اسی طرح جو شخص یہ تین اعمال کرتا ہے وہ نفس و شیطان کے مقابلے میں حفاظت کر رہا ہے، اپنے نفس و شیطان کے مقابلے میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تین اعمال وہ ہیں جس سے انسان کو رباط حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے، حفاظت ملتی ہے۔ تو نفس و شیطان کو کمزور کرنا ہے، ان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، تو انسان ان تین اعمال کا اہتمام کر لے۔ عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه البردان الصبح والعصر۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نمازیں، دو ٹھنڈی نمازیں جس کو کہا گیا، اس لیے کہ ان کے پڑھنے کے اوقات کو کہا گیا کہ وہ ٹھنڈا وقت ہے، جو شخص دو ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے، پابندی سے ان کو پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دونوں ٹھنڈی نمازیں یا ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نمازوں سے مراد فجر اور عصر ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم دیکھیں، مکہ مکرمہ میں دیکھیں، تو فجر تو ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز ہے، عصر کی نماز تو کوئی ٹھنڈا وقت نہیں ہوتا، عصر کے وقت تو گرمی ہوتی ہے، عصر کے وقت شروع وقت میں پڑھی جائے، عصر جیسا کہ آج کل وہاں حرمین میں ہوتی ہے، شروع وقت میں ہوتی ہے، شوافی حنابلہ کے یہاں تو مثل اول میں ہو جاتی ہے، تو شروع وقت میں جو عصر ہوتی ہے سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ذرا بعد میں بھی پڑھیں، اگر مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے بھی پڑھیں تب بھی ٹھنڈک تو نہیں ہوتی اس وقت، تو برد کیوں کہا گیا اس کو؟ یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈی نماز کہا گیا ٹھنڈے وقت، اس لحاظ سے کہ دوپہر کی گرمی کے مقابلے میں اس وقت بہرحال کچھ گرمی کم ہو جاتی ہے، اس مقابلے میں تقابل کے اعتبار سے اس کو برد کہا گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر اگر عمل کیا جائے تو واقعتاً ظہر کے مقابلے میں اس میں کافی ٹھنڈک آ جاتی ہے، مثل اول تک تو اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی، لیکن ہم اگر مغرب سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تک دیکھیں تو ہاں پھر بھی کافی حد تک دوپہر اور بارہ بجے کے مقابلے میں تو اس وقت کافی موسم بہتر ہو جاتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو برد کہا گیا ٹھنڈی نماز، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز، ظہر اور بارہ بجے کے مقابلے میں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک عام رائج ہے کہ دو چیزوں کے لیے ایک کے مناسبت سے کوئی نام دے دیا جاتا ہے، باپ کو کہا جاتا ہے اب، ماں کو کہا جاتا ہے ام، لیکن دونوں کو ملا کر ابوین کہہ دیتے ہیں، ابوین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈی نماز فجر تھی، عصر اور فجر دونوں کو ملا کر بردین کہہ دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے کہ یہ دو نمازیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، ویسے تو ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، ظہر کی اپنی اہمیت، عصر کی اپنی فضیلت، مغرب کا اپنا ایک مقام ہے، اور عشاء تو عشاء ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو عشاء کی نماز نہیں دی گئی تھی، اس امت کو دی گئی، ہر نماز کی ایک خصوصیت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان نمازوں کا اہتمام سے ذکر فرمایا بردین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شراح نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی نماز کا وقت تو چونکہ عام طور پہ لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، سستی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ تو ابھی تک ہے، فجر کی نماز لوگوں کے لیے سب سے مشکل نماز ہے، سب سے مشکل نماز ہے فجر کی نماز، انسان سو رہا ہے، آج کل ویسے بھی ہمارے یہاں گرمی کا زمانہ ہے اور فجر کا وقت 4 بجے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، 4:15 بجے فجر کے وقت شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ 3:30 کے قریب پہنچ رہا ہے، اس وقت انسان اٹھے فجر پڑھے، ابھی تو سویا ہی تھا، عشاء کی نماز ہی ہوئی تھی 11 بجے، اور سوتے سوتے دیر ہوئی، کسی کام میں اگر لگ گیا تو 3:30 بجے، تو 3:30 بجے کے قریب پھر اٹھنا ہوگا، اگر فجر کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو اور جلدی اٹھنا ہوگا، تو دیکھا جائے تو یہ مشقت ہے۔ ویسے بھی اگر 5 بجے بھی فجر ہوتی ہے تب بھی انسان کو اس وقت مشقت پیش آتی ہے، تو یہ وقت چونکہ انسان کی سستی اور غفلت کا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اہتمام کر لے تو ظاہر ہے باقی نمازوں کا اور اہتمام کرے گا، اور عصر کی نماز کا وقت وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت لوگوں کے جو دکانوں وغیرہ میں ہوتے تھے، بعض لوگوں کے اچھا کاموں سے فارغ ہوئے ہیں، چلو اچھا یہ چیزیں خرید لیں، یہ کام کر لیں، اور ان کاموں سے فارغ ہونے کا یہ خریداری وغیرہ کا وقت، اور جو دکاندار ہیں ان کے لیے اب سب کچھ سمیٹنے کا وقت، پورے دن کے حسابات کو صاف کر لیں، ختم کر لیں، معاملہ ٹھیک کر لیں، اچھا چلو ٹھیک ہے گھر جانے کا وقت، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، پہلے پہلے سب معاملات آج کے ٹھیک کر لیں، حسابات لکھ لیں، تو یہ ان کے مصروفیت کا وقت سمجھا جاتا تھا۔ تو جو شخص صبح سستی کا وقت، جو کہ انسان کو طبعی طور پر مشکلات پیش آتی ہیں اس کو نماز کو پڑھنے میں، اور شام کا وقت جو کہ دنیاوی نفع کے لحاظ سے اس وقت انسان کو مشکل پیش آتی ہے، کمانے کا وقت ہے، ان دو چیزوں کا مقابلہ کر لے اور نماز کا اہتمام کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر، مغرب اور عشاء تو اور زیادہ اہتمام سے پڑھے گا، تو اس کے لیے جنت ہے، دخل الجنہ۔ میرا خیال تھا کہ آج ہم باب پورا کر لیں گے، لیکن ابھی تو روایتیں باقی ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔